وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود بيجي محمد وآل محمد First of all, on behalf of myself and all those who are there to commemorate the Shahada of Imam Sajjad alayhi salam. We present our condolence to the Imam of our time, Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. His representative, the leader, and other Marajin, may Allah bless them and give them the long life, inshallah. Brothers and sisters, we are here today to commemorate the martyrdom of Imam Sajjad alayhi salam, our fourth Imam. Just want to discuss a few things with you before starting my topic. Brothers and sisters, whenever you commemorate these days, the Shahada of Aimai Masumin alayhi salam, tonight when you go at your home, when nobody is there, just talk to yourself. Just whisper with yourself. Just have a conversation with yourself. That how important this religion was, that due to and to save this religion, our Aima alayhi salam gave their life. Not just their life. When we listen to what happened in Karbala, is it not something simple? You should not go through it in a simple way. It is something extraordinary. And we have to understand that why Aima alayhi salam present their life of their children and everything to save Islam. How important this Islam is. And what we are doing right now with our religion. How much important religion is in our eyes. How much time we are giving to our religion. How important this religion is for us. This pure religion, this tawheed, this name of Allah subhanahu wa ta'ala is the one for which Imam Hussain alayhi salam is slaughtered. I'm repeating it, he is slaughtered. Imam Raza alayhi salam in one of the riwayah, he told Ibn Shabib, إِن كُنْتَ بَاقِيًا فَبْقِ لِلْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي ابْنِ أَبِي طَالِبِ O Shabib, if you want to cry for my grandfather Imam Hussain alayhi salam. Why? فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَيُذْبَحُ الْقَبْجِ My father is slaughtered like the animals are slaughtered. It's not something simple. For to save this religion, Imam Hussein alayhi salam is slaughtered like this in 61 Hijri. He gave the son, life of his son Ali Asghar, which was just 6 months old, to send the message of Islam to me and you. He gave the makna of his sisters and his daughters just to save Islam. His family was imprisoned just to save this religion. And now this religion is with you and me. What we are doing with this religion? How importance we are giving to this religion? Brothers and sisters, just crying and having a commemoration on a few days is not enough. We have to understand the importance of these days. You know, when you listen to what happened in Kufa and Sham, it's not believable for any one of us. Why this happened to the Ahl Bayt alayhi salam? Why this happened to the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? And all of this thing, they do it just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They say that we have to save Islam, whatever happened. If they want to slaughter us, we will die for the sake of Islam. We'll die for the name of Allah subhanahu wa ta'ala. You see the sentences, the statements of Imam Hussain alayhi salam at every step. What Imam Hussain alayhi salam said when Hazrat Ali Asghar died at the hand of Imam Hussain alayhi salam, Imam said, حَوِّنْ عَلَيَّ أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ. It is easy for me, O Allah, because you are watching me right now. You are watching this 6-month-old baby in my hand, and you know that what I am doing right now is just for the sake of you, nothing else. You know, on 11th Muharram, when the family of Imam Hussain alayhi salam were taken from Karbala to Kufa, what Janab Zainab salamu alayhi said when he saw the body of his brother Imam Hussain alayhi salam? He just take the body of Imam Hussain alayhi salam in her hand and said just one sentence, Allahumma taqabbal minna hadhal qurban. Allah, accept this thing from ourselves. We have only this Imam Hussain, and we present this small thing in your favor to just save your deen, your Islam. What we are doing with this religion, we have a strong responsibility on our shoulders. And remember that his son Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu sharif, that he says it. Is waiting for you and me. When we are ready, then he will be here. It is right now our mistake. We are not prepared. We are not ready to support our Imam. So we have to feel that responsibility on ourselves, on our shoulder. It is a big responsibility. And whenever you commemorate these days, just think about yourself, that how important the Islam and the religion and Tawheed and the Allah subhanahu wa ta'ala were in the eyes of Ahl Bayt alayhi salam. How they spend their nights, how they spend their days. Because right now we are commemorating the martyrdom of Imam Sajjad alayhi salam. Just few sentences, I'm just reciting few sentences. Understand that what was the relation of these A'imma alayhi salam with Allah subhanahu wa ta'ala. And that relation gives the strength to them so that they can stand in front of the oppressors. Otherwise, it's not possible for anyone without this connection with Allah subhanahu wa ta'ala to stand in front of the oppressors. See the life of A'imma alayhi salam. See the life of Imam Sajjad alayhi salam. You listen to some of the sentences of Dua Abu Hamza Thumali, just repeating some of the sentences, and see how these people are spending, who are our role models. I have been talking to you about the seerah. And seerah is that we keep these people as our role model. We have to follow them. Now see the nights of Imam alayhi salam. See the night of Imam Sajjad alayhi salam. What Imam Sajjad said in Dua Abu Hamza Thumali? Imam said, Mali la abaqi. Oh Allah, why should I not cry? People ask Imam Sajjad that why you are crying. Imam said, "Mali la abqi, why should I not cry?" So we ask Imam Sajjad, "Why you are crying?" Imam Sajjad said, "Abqi li khuruj nafsi, abqi li dhik lahdi, abqi li zulmat qabri, abqi li thwal munkirin wa naqi." These are the sentences of Imam Sajjad alayhi salam. What Imam is saying? Imam is saying, "I am crying. Why I am crying? I am crying on the time when my soul is taken out. Why? When I am died. I am crying for the darkness of my grave. I am crying. I am crying for the what will happen to me in my grave. I am crying when the Munkar and Nakir come and ask me the questions of what you did in your life." The next sentence is very strange for me. Imam says, "Abqi li khuruj min qabri uryanan dhalila." I'm crying on the time and I'm taken out of my grave when I am naked. I'm humiliated. I'm holding the burden of my crimes on my shoulders. And I will see right and left. Nobody is there to help me out. Brothers and sisters, these Aima alayhi salam are spending their life nights like this. What we are doing? On which thing we are trust? We have a trust. We have a trust on the Shafaat alayhi bayt alayhi salam. See the nights of Imam Ali alayhi salam. Imam alayhi salam say, some of the people in the front of Maawiya asked that, give the, what, how Imam Ali alayhi salam spent his days and nights. One of the companions of Imam said like this. He said that, "I saw Imam Ali alayhi salam spending his nights like this. He's calling again and again Allah subhanahu wa ta'ala is saying, 'Ah, ah, min qillati zat, wa tul safar wa azim al mawrid.' Oh Allah, this Ali has nothing to bring with him in front of you. The person who in front of him he has to present is something who is azim, who is great. How this Ali can present in front of him?" This religion is so important. We have to understand that thing. We have to convey to our children that for the sake of this religion, Janabi Sayyida Salamu Alayhi Alayha faced those troubles. For to save this religion, Imam Ali Alayhi Salam Awwalul Mazloom. To save this religion, Imam Hasan Alayhi Salam face those difficulties. And for this religion, Imam Hussain alayhi salam give whatever he has in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to understand that. Don't take this religion simple. It is one of the most valuable thing we have. It is one of the greatest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala we have. But remember that when the blessing is great, you have to answer great questions at that time. Because it is the big responsibility on our shoulder. If we didn't able to fulfill that responsibility, we will not able to answer Allah subhanahu wa ta'ala. We will not be able to face the Aima alayhimus salam for whom we are crying these days. They will ask us that at that time you were crying for us. You were happy when somebody discussed our status. But why you didn't follow our footpath? Why you didn't make us as your role model? So brothers and sisters, this is one of our big responsibilities, especially in those days when we are commemorating the martyrdom of Aima alayhi salam and Imam Sajjad alayhi salam. Please spend some of your time individually with yourself. Speak to yourself. I know sometimes when we recite these du'as, it is quite strange for us. You know, when Imam Sajjad alayhi salam, in the same du'a Abu Hamza Thumali, what he asked Allah subhanahu wa ta'ala, he say, "Ya Allah, a'inni bil buqai ala nafsi." So Allah, give me the blessing so that I cry on myself. Now sit individually with Allah subhanahu wa ta'ala and talk with yourself. Whisper with yourself that what we are doing with ourselves. Am I fulfilling my responsibilities towards myself?
Surah Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala said that if you forgot Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will do a thing that you will forget yourself. This is the thing what is happening to us right now. We do not understand that what we are. Quran says, Antumul fuqara, wallahu huwal ghaniyul amin. We are the real needy person. We have to understand that we are needy. We have nothing of our own. We have to have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And unless and until this connection is not there, we are nothing. We cannot do anything. So these nights, spend some time with you, definitely. You should attend the majalis, you should attend the matam, attend all these things. But keep few minutes just for yourself and Allah subhanahu wa ta'ala. Talk to Allah subhanahu wa ta'ala. Talk to the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Think about your past. Think that whatever your responsibilities were, did you able to perform those responsibilities or not? And think about your future, that what you have to do. These nights should bring a change in our life. If they are not able to change our life, think that they are doing nothing. We are not attending anything. You see, in Quran say, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namaz has the capability to stop us from anything which is prohibited in Islam. Namaz can do it. Salah can do it. The dhikr of Ahl Bayt is like this. If we are properly commemorating the days and nights of Ahl Bayt alayhimus salam, it has the strength to guide us towards the right path. And if it is not doing that, we have to ask us the question that what I am doing wrong. Maybe I am not properly commemorating the days of Ahl Bayt alayhimus salam. It is quite good that we celebrate or we commemorate these days. But the more important responsibility on us is that these days should make us the true followers of Ahl Bayt alayhimus salam. If these days could not able to do that, maybe it's not worth of these things. Definitely, there is a sawab of attending these majalis, but there are greater blessings what we can attain from these majalis. And it can change our life, like the life of Hazrat Hur alayhi salam, like the life of Hazrat Zuhair alayhi salam. Please recite salawat. Inshallah, may Allah give us the ability and tawfiq so that we should able to follow the footpath, the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam, especially the seerah of Imam Sajjad alayhi salam. Recite a salawat. In the last two majalis, we discussed few points for as a preliminary discussion of the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam. Yesterday, I focused on 3 points, and just before starting the new majlis, I just want to repeat those 4 points. Inshallah, I am hopeful that those who attended the yesterday majlis will help me out in those points, and we repeat it together. The first point we discussed in the yesterday majlis was that. Can anybody remember that point? Yeah, alhamdulillah. So the first point we discussed is that the Imam alayhimus salam, the seerah of Imam alayhimus salam is the role model for us. And we can follow them. It's not like this that we say that, okay, we listen to them. We heard that what happened to in their life, but we cannot follow them. Yeah, before reading the seerah, we have to confirm, we have to understand that Imam alayhimus salam life is follow. We can follow him, and they are the perfect human being. They are not the supernatural beings, okay? So they are the perfect human being, and we can follow him. The second point we discussed was, anybody else? Alhamdulillah. Another point we discussed in the yesterday majlis is that when we are studying the seerah of Ahl Bayt alayhimus salam, we think that one person lived the life of around 250 years. The lifespan of that single person was 250 years. In that way, we will not feel any contradiction in the life of Ahle Bayt alayhi salam, in the life of different Aima. Then we will not ask the question that Imam Hassan did that and Imam Hussain did that. No. We will say that only one person lived the life of 250 years, and we have to understand why he performed different things in different situations. And the third thing we discussed in yesterday's majlis. Anybody?
We are the interceder of Imam and we have to follow the seerah.
It is not the main point, if any other person.
Understanding the history and the fact that the history is not everything is not correct.
Yeah. Alhamdulillah. So the third point we discussed in the yesterday's session, that whatever is there in the book of history, whatever is mentioned by the historians is not 100% true. So they mix the true and false, and we have to differentiate between what is right and what is wrong. On the other hand, in the same point we discussed that sometimes they didn't mention the wrong things, but they didn't picturize the history properly. They didn't present 100% picture of our Imam. For example, sometimes the picture, they just present one side of the history, but they didn't mention the other side. Sometimes they just present the ibadah of Imam Sajjad alayhi salam, but they didn't mention the political side of Imam Sajjad alayhi salam, that what he did in the political era and how he present himself, how he defend the tashayyu in front of those oppressors who are doing the oppression at that time. So we have to understand that first of all, we have to study the history, but by keeping in mind that there are true and false things together, so we have to filter them out. And other than that, we have to understand that sometimes what is mentioned by the historians are true, but they are not the complete picture of that time. So we have to understand that, and we have to try to create the complete picture in our mind. After that, we can say that this is the seerah of Ahle Bayt alayhi salam, because according to us, when we define the seerah, we say that seerah is not just the random actions of Ahle Bayt alayhi salam, it is the methodology of Ahle Bayt alayhi salam, how they spent their life. So we have to understand that methodology. You have to go through whole 250 years and then find out the principles of the seerah of Ahle Bayt alayhi salam, understand the situation, the scenarios, the environment they were living in, and after that you can understand that what is our responsibility in this specific era when we are living in a specific conditions. Please recite a salawat. I'm just having excuse with those brothers and sisters from other communities, Iraqi and Irani communities, who do not understand Urdu, that till now I summarized what we discussed yesterday in the two majalis, and from now on I will try to speak in Urdu. I'm sorry and excuse with those brothers and sisters who do not understand Urdu. Maybe inshallah they will get the reward of sitting here, and inshallah they will able to get the sawab of this thing. Please say the salawat. किसी भी ज़माने किसी भी वक्त को समझने के लिए और उस दौर के अंदर होने वाले वाक़ियात को एहसास करने के लिए और ये जानने के लिए कि इंसान की इस मौके पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं इंसान के ऊपर, एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी जो हम पर आयद होती है वो ये होती है कि हम सही मानों में उस ज़माने के हालात वाक़ियात को समझ पाएँ. We have to clearly understand the political, intellectual, social scenarios and environment of that time. जब हम इन हालात को सही मानों में समझते हैं, उसके बाद मैं और आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि what is right and what is wrong. Otherwise, आसान नहीं है ये कहना कि अगर आपके सामने दो जालिम खड़े हुए हों और आपका ये कहना कि इस जालिम में से कौन ज्यादा बेहतर है इन हालात के अंदर, हु इज अ बेटर इविल, اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک اس زمانے کے حالات کو آپ صحیح طرح سمجھ نہیں پائیں. اس زمانے کے حالات کو آپ حقیقی معنوں میں درک نہیں کر پائیں اس وقت تک دس اسٹیٹمنٹ از ناٹ ٹرو دیٹ یو کین سے دیٹ دس از دا بیٹر ایول. امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے اندر امام کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے جو انشاءاللہ ہم کل سے صحیح معنوں میں شروع کریں گے, ایک حد تک ہم نگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے اس زمانے کے اندر پولیٹیکل سچویشن کیا تھی. امام سجاد کے زمانے کے اندر سوشل اور جو تبدیلیاں واقع ہو رہی تھی اس زمانے میں وہ کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی تھی, اور کلچر کے اعتبار سے لوگ کس مقام پر موجود تھے, سچویشن کیا تھی اس زمانے میں کہ جس کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام نے یہ اسٹریٹجی اپنائی. میں شروع میں بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں, جب سیرت کی بحث میں اور آپ مطالعہ کریں, جب یہ 250 سال کا دور آپ اور میں مطالعہ کر چکے, اس کے بعد ایک اور کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ اپنے حالات کو ائمہ کے حالات سے تطبیق دینا. میں اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ ان حالات کے اندر جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں کون سے امام کے حالات سے سب سے زیادہ نزدیک ہے, اور جو اس امام نے اسٹریٹجی اپنائی تھی دیٹ ول بی دا بیسٹ اسٹریٹجی فار می آلسو آن انڈیویجل بیسس اور کمیونٹی بیسس کے اوپر, دونوں کے اوپر جو ہمیں اسٹریٹجی اپنانی ہے وہ اپنانی ہے کہ پہلے ہم اپنے حالات کو اس حالات سے کمپیئر کر سکیں. سو پہلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ ہم ان حالات کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں, وی ہیو ٹو اینالائز دوز سچویشن ان ڈیٹیل, آفٹر دیٹ ہم یہ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کس سے تطبیق ہوتے ہیں. آئیے 61 ہجری میں چلتے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کے حالات کا مشاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں. فقط ایک درخواست میں آپ سے کروں گا کہ دوران مجلس, کیونکہ اس امام عظیم کا نام چند بار تکرار ہوگا, شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا کہ بآواز بلند درود بھیج سکے, لیکن حد اقل اپنے دل کے اندر جب بھی امام کا نام آئے تو درود بھیجا کریں, اور جب ممکن ہو بآواز بلند بھی جائے وہ درود. اکسٹھ ہجری میں واقع کربلا کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر اگر آپ ولید بن عبد الملک کے زمانے تک کا مشاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں تو چند چیزیں بہت واضح طور پر مجھے نظر آتی ہیں, ہمیں نظر آتی ہیں. پہلا نقطہ کہ جس کی بنو امیہ نے بہت شدت کے ساتھ کوشش کی تھی, واقعہ کربلا سے شروع ہوا یہ قصہ, وہ یہ تھا کہ بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے مخالفین کی نگاہ میں خوف اور رعب کا جلوہ بٹھا دیں. They want to create an environment of fear and suffocation. یہ ہر دور کے استعمار کا کام ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اپنے مخالفین کو چپ کرانا ہوتا ہے تو خوف کی ایک ایسی فضا کریٹ کی جاتی ہے کہ سامنے والا اس بات کی ہمت بھی نہ کر سکے, اس بات کو سوچ بھی نہ سکے, اس کے ذہن سے بھی یہ بات نہیں گزرے کہ میں اپنے زمانے کے اس ڈکٹیٹر کی مخالفت کر سکتا ہوں. بنی امیہ کے ان شاگردوں کو آپ نے چند سال پہلے دیکھا جب گوانٹانامو بے کے پریزن سے کچھ ویڈیو لیکڈ ہوئی, کہا یہ گیا ہمیں نیوز کے اندر کہ یہ ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں. نہیں عزیزان گرام, یہ ویڈیوز لیک نہیں ہوئی, یہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی. کیوں ریلیز ہوئی تھی؟ آپ کے خیال میں وہ چھپانا نہیں چاہتے اس کام کو؟ نہیں چھپانا چاہتے تھے اس کام کو, وہ اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو علل اعلان اس بات کا اعلان کرنا چاہتے تھے کہ ان تصویروں کو دیکھ لو, ان ویڈیوز کو دیکھ لو, اور یہ جان لو کہ یو آر ود اس اور یو آر ود ٹیررسٹ. اب بات قبول کر لو, ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نو وی آر ناٹ ود یو نور ود ٹیررسٹ بیکاز یو آر آلسو دا ٹیررسٹ. جو یہ کام کر رہا ہے, جو یہ ویڈیوز آپ کو دکھا رہا ہے, جو یہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہے, وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو کیا درندہ بنا لیا. دیکھو ان عورتوں کو میں نے کیا درندہ بنا لیا ہے کہ وہ ان زندانوں کے اندر جا کر جن مظلوموں کے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم انجام دے رہے ہیں. یہ استعمار کا طریقہ کار ہے, یہ ہر زمانے کا فرعون یہی کام انجام دیتا ہے, اور اس کے ذریعے سے دنیا کی آنکھوں میں اپنے مخالفین کے ذہنوں کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا قائم کی جاتی ہے تاکہ کوئی ان کے مقابلے میں آواز بلند نہ کرے. لیکن جو دنیا کے بندے نہیں ہوتے, جو دنیا کے غلام نہیں ہوتے, ان کو یہ باتیں خوف زدہ نہیں کرتی ہیں. مجھے اور آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں دنیا کے بندے تو نہیں بن گئے. میرا مولا کربلا کے بن میں اس بات کا سرل اعلان کرتا ہے, الناس عبید الدنیا, the people are the servant of دنیا. People, عوام جو ہے وہ دنیا کے غلام ہیں, بندے ہیں. والدین لائقن علی السنتہم, یہ جو دین کا نام لیتے ہیں, دین کے نام پر جمع ہوتے ہیں, دین کے سلوگن لگاتے ہیں, دینی سینٹرز بناتے ہیں, یہ سب کا سب فقط مزے کے لیے ہے, فقط لطف حاصل کرنے کے لیے ہے. میں کہوں گا مولا یہ اتنے ہزاروں لوگ حج کریں, نمازیں پڑھیں, ان سب کا آپ کیا کہیں گے, مگر یہ دیندار نہیں ہے. کہا ہے دیندار, کب تک دیندار ہے؟ یحوتونہ ما درت معیشہم, جب تک ان کی اکنامک اور فائنینشیل ریسپانسبلٹیز پوری ہو رہی ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں, جب تک ان کا کام دھندا چل رہا ہے, یہ سب کے سب دیندار ہیں. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ, لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے, جب آزمائشیں آتی ہیں, جب امتحان لیا جاتا ہے, تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو دین پر باقی رہتے ہیں. ہزاروں حجات میں سے فقط 72 ہوتے ہیں کہ جو حسین کا ساتھ دیتے ہیں, جو حسین کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور آخر وقت تک استقامت دکھاتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 20,000 کا لشکر مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, اور عشاء کی سلام جب ختم ہوتا ہے, وہ سب کے سب ابن زیاد کے پیچھے کسی اور مسجد میں نظر آتے ہیں.
لبیک یا حسین,
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 لبیک یا حسین.
بعض شعار لگا لینا بہت آسان ہے, بعض شعار کو زبانوں سے ادا کر لینا بہت آسان ہے. سید احرار نے چند ماہ پہلے, چند سال پہلے لبیک یا حسین کی تفسیر کی تھی. کہا تھا کہ لبیک یا حسین یعنی کیا, لبیک یعنی یا حسین یعنی یہ کہ اگر پوری دنیا تمہیں تنہا چھوڑ دے, فقط تم اور تمہارے بچے تنہا ہو, تب بھی خدا کی راہ سے پیچھے مت ہٹنا. آئیے دیکھیں کس قدر خوف اور سفوکیشن کی فضا ان لوگوں نے قائم کرنے کی کوشش کی. پہلے مرحلے کے اوپر کربلا کا واقعہ پیش کیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا, میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ 61 ہجری کے اندر کربلا میں امام حسین کو اگر شہید کرنا تھا تو فقط تلوار سے امام حسین کو شہید کر دیتے, قصہ ختم ہو جاتا. کیوں اتنے فجی طریقے سے اس عبد خدا کو شہید کیا گیا؟ کیوں میرے مولا کو یہ کہنا پڑا کہ ذبح کا یذبح القبش؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں خاندان رسالت کی محترم خواتین کو اسیر بنایا گیا؟ کیوں ان کے چہروں سے مکنے چھینے گئے؟ کیوں سید سجاد کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ ظالم لوگوں کے ذہنوں کے اندر خوف کی فضا قائم کرنا چاہتے, تو یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ اگر بنی امیہ کے خلاف آواز اٹھائی تو اگر حسین جیسا کہ جس کو تم جانتے ہو, جو رسول کا نواسا تھا, ہم اس کے ساتھ یہ فعل انجام دیتے ہیں. خبردار جو تم نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ سوچا بھی کہ تم بنی امیہ کے خلاف آواز بلند کرو گے. لیکن اس کے باوجود یہ امام سجاد کا کمال تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی یہ سوچے گا کہ امام سجاد نے کیوں ابن زیاد اور یزید کے دربار میں اس قدر خطرناک قسم کے خطبات دیے, اس قدر مخالفت کی کھل کے, جبکہ امام کو خطرہ تھا کہ امام کو شہید کر دیا جائے گا. امام اس فضا کو توڑنا چاہتے تھے, اس خاموشی کی فضا کو توڑنا چاہتے تھے, سکوت کو توڑنا چاہتے تھے, اور امام نے کام کر کے دکھایا. لہٰذا آپ کوفے کے دربار میں, یزید کے دربار میں کتنے ہی واقعات پڑھتے ہیں, زید ابن ارقم کا واقعہ ہے, عبداللہ ابن مسیب کا واقعہ ہے, اور دیگر صحابیوں کے, یہاں تک کہ یہودی اور عیسائیوں کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے یزید اور ابن زیاد کے خلاف آواز بلند کی کہ تو کیا کام انجام دے رہا ہے, رسول کے نواسے کو تو نے شہید کر دیا. ان کاموں کو میں نے آپ نے دیکھا, وہ فضا کو توڑنے کا مقصود تھا امام علیہ السلام سے. یہ پہلا مرحلہ تھا کربلا کا واقعہ. سن 63 ہجری میں یزید نے اپنے نامہ اعمال میں ایک اور بدترین کام ثبت کیا. وہ بدترین کام تھا واقعی حرہ. جب مدینہ کے اوپر حملہ کیا گیا عبداللہ بن حنزلہ نے جب وہ آ کر رپورٹ دی لوگوں کو واپس آ کر کہ یزید جو ہے وہ جو خلیفۃ اللہ کہتا ہے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اس کے اعمال کی وجہ سے پوری امت اسلامیہ پر عذاب آ جائے, عوام بیدار ہوئی, احساس ہوا, احساس ندامت ہوا, قیام کیا. اگر موقع ملا اندر چند دنوں کے اندر میں اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا, فقط اس وقت ان حالات کو بتانا مقصود ہے, اس فضا کو بتانا مقصود ہے جو کریٹ کی گئی بنو امیہ کی طرف سے. مسلم ابن عقبہ کہ جس کا نام بعد میں مصرف رکھا گیا تاریخ کے اندر, مدینہ پہ حملہ کرتا ہے اور خود اہل سنت کی تاریخ, مستند تاریخ کے مطابق آپ تاریخ تبری کو پڑھیں, آپ انصاب کو پڑھنا شروع کریں, آپ دیگر تاریخ حواریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا, خود ان کی کتابوں میں صراحت سے یہ کہا گیا ہے کہ اس قدر خون بہایا گیا, اس قدر عورتوں کی عزت دری کی گئی کہ جس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی ہے. ایک اور خوف کا منظر کریٹ کیا گیا, مدینے کے بعد یہ فوج پلٹتی ہے مکہ کی طرف اور مکے میں خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا گیا, منجنیق سے آگ برسائی گئی خانہ کعبہ کے اوپر, کہ یہاں تک کہ یزید لعنت اللہ علیہ کے واصل جہنم ہونے کی خبر ملتی ہے اور یہ کاروان جو ہے وہ, یہ فوج جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. 65 ہجری کے اندر توابین کا واقعہ پیش آتا ہے. جب 64 ہجری کے اندر خبر ملتی ہے کہ یزید مر چکا ہے, کوفہ کے لوگوں کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا ہوتی ہے کہ جو یزید کے مرنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی. سلیمان ابن سرد خزائی کی رہنمائی کے اندر یہ لوگ قیام کرتے ہیں اور کئی ہزار لوگوں کی تعداد جمع ہوتی ہے, امام حسین کی قبر پہ جا کر بیعت کی تجدید کرتے ہیں اور سب کے سب لوگ جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں. اس واقعے نے خوف کی فضا اور سنگین کر دی. جو لوگ یہ اب تک احساس کر رہے تھے کہ یزید کے مرنے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے, فضا تھوڑی آسان ہو جائے گی, جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ فلاں چلا جائے گا, کوئی اور آ جائے گا تو فضا اچھی ہو جائے گی, اس زمانے میں لوگوں کو یہ امید تھی کہ فضا اچھی ہو گئی ہے, اب حالات بہتر ہو گئے, ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں, لیکن کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوئی. ایک سال کے اندر قیام مختار کا واقعہ پیش آتا ہے. قیام مختار نے فضا کو اور زیادہ, قیام مختار کی شکست کے بعد جب حضرت مختار نے قیام کیا, امام حسین کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا اور اہل بیت علیہم السلام کے گھروں میں خوشی کا سامان فراہم کیا اس عزیز نے, اس امام حسین کے خادم نے. لیکن اس کے بعد جب مصعب ابن زبیر کے ہاتھوں میں مختار کی شہادت واقع ہوتی ہے, دوبارہ سے ایک فضا, وہ خوف کی, وہ سفوکیشن کی, وہ فیئر کی انوائرمنٹ اور زیادہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ پوری وہ فضا تھی کہ جو بنی امیہ کے دور کے اندر امام کے ابتدائی سالوں کے اندر, آپ دوبارہ سے امام کی زندگی کو پکچرائز کرنا شروع کریں, امام علیہ السلام کی زندگی, یہ امامت 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آتا ہے. 95 ہجری میں مشہور مورخین کے مطابق, فیمس اوپینین آف ہسٹورین کے مطابق 95 ہجری میں میرے مولا کی شہادت ہوتی ہے. 34 ایئرس کا یہ لائف اسپین ہے کہ جس کے اندر امام زندگی گزار رہے ہیں. ابتدا کے اندر شروع کے حالات آپ دیکھ لیں, 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ, 63 ہجری کے اندر واقعہ حرہ پیش آتا ہے, 65 ہجری کے اندر قیام توابین پیش آتا ہے, 66-67 ہجری کے اندر یہ پورا مختار کا قیام پیش آتا ہے. 67 ہجری تک پورے عالم اسلام کے اوپر ایک خوف و ہراس کی فضا قائم ہو جاتی ہے. اس دوران آئیے ہم حکمرانوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ حکمران کون تھے, کون لوگ تھے جو اس زمانے میں حکومت کر رہے تھے. ابتدا کے اندر یزید, یزید کے مرنے کے بعد 64 میں اس کا بیٹا معاویہ بنتا ہے, دو یا تین مہینے, بعض تاریخوں کے مطابق 1.5 مہینہ اس نے حکومت کی, کچھ وجوہات کی بنا پر حکومت سے ہٹتا ہے, مروان ابن حکم اس جگہ پر حاکم ہوتا ہے. 2 سال مروان کی حکومت کے بعد مروان کا بیٹا درود ہوگا, عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد ولید بن عبد الملک, یہ حکمرانوں کی فہرست تھی. اور پھر ولید کی آتوں میرے مولا کی شہادت واقع ہوتی ہے. یہ حکمرانوں کی فہرست تھی کہ جو اس زمانے میں حکومت کر رہے تھے. سب سے زیادہ حکومت کا دور کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کو فیس کرنا پڑا وہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا. 21 ایئرز یہ ظالم حاکم حکمران رہتا ہے اور بہت اسٹرانگ کنٹرول تھا اس کا پورے عالم اسلام کے اوپر. عبد الملک بن مروان کے آنے سے پہلے پہلے ایک مقام پر کوفے میں مختار کی حکومت تھی, ایک مقام پر مکہ اور حجاز کے اوپر عبداللہ ابن زبیر حاکم تھا. جن لوگوں نے مختار نامہ کا مشاہدہ کیا ہے, واچ کیا ہے, ایک حد تک شاید اس تاریخ کا اندازہ ہو رہا ہوگا ان کو کہ اس موقع پر کیا حالات واقع ہو رہے تھے. بس ایک مقام پر کوفہ کے اندر مختار, ایک مقام پر مکہ اور مدینہ, مکہ کے اندر جو خاص طور پر عبداللہ ابن زبیر, اور ان لوگوں نے اسٹریٹجی بھی یہ اپنائی تھی کہ دونوں مخالفین کو یعنی زبیری خاندان کو اور مختار کو آپس میں لڑایا اور مصعب بن عمیر کے ہاتھوں سے مختار کو شہید کروا دیا. لہٰذا بنی امیہ ایک طرف اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں یہاں پر, اور ان کے دشمنوں کو آپس میں لڑائے جاتے ہیں. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کے دور کے اجتماع نے انہیں اپنے آبا و اجداد سے سیکھی ہے کہ آپس میں لڑا کر اپنے کام آگے بڑھاتے رہیں. اور یہ اس بات سے ہم سب کو, ہم مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے کہ عزیزان گرامی, ہم سب کا دشمن جو ہے وہ واحد ہے, شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہے. خداوند عالم نے, اہل بیت علیہ السلام نے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر کہ اگر حقیقی معنوں معیار امتی بننا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو ہم برادروں دوستوں کے درمیان, بھائیوں کے درمیان اختلاف کی فضا کریٹ کر رہے ہیں, ان کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان سب کا دین خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ دین خدا نے کبھی ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ ہم مسلمان آپس میں دست و گریبان ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں. ہم سب خدا کے پیروکار ہیں, ہم سب ایک رسول کے پیروکار ہیں, ہم سب قرآن کے پیروکار ہیں, اور تمام اہل سنت اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں. فقط چند افراد نے کچھ لوگوں کی غلط رہنمائی کی ہے کہ جو ہمارا کام ہے کہ ان کو ہدایت کے, ہمارا کام ہے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان کو صحیح دین کی طرف لے کر آئیں. اگر خدا نے مجھے اور آپ کو ایک نعمت دی ہے تو اس بلیسنگ کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور ان کو بھی حق کا راستہ بتائیں, نہ یہ کہ ان کو حق سے دور کریں, ان کو اہل بیت کے راستے سے دور کریں. یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے. خیر, یہ کام بنی امیہ نے کیا, ایک طرف یہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے تھے. لہٰذا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کریں, اشراف الانساب کی ایک جملہ ہے کہ جو منصور دوانگی سے مشہور ہے, میں وہ جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ امام سجاد کو کس شخصیت کا, کس خلیفہ کا مقابلہ کرنا پڑا تھا. یہ خلیفہ کوئی معمولی خلیفہ نہیں تھا. بنی عباس کے اندر جو سب سے اسٹرانگ خلیفہ مانا جاتا ہے اس کا نام ہے منصور دوانگی. منصور دوانگی سے یہ جملہ تاریخ کی کتاب کے اندر نقل ہے. وہ کہتا ہے وکان المنصور, اس کا لقب استعمال کیا گیا تاریخ کے اندر کیونکہ ایک اہل سنت کی کتاب ہے, اس کو امیر المومنین کے لقب سے خطاب کیا گیا ہے. کہا کہ یقول الخلفاء ثلاثۃ, وہ کہتا ہے کہ میری نظر, منصور کہتا ہے میری نظر میں تین خلیفہ ہیں کہ جو واقعی معنوں میں خلیفہ تھے. خلیفہ ہے نا جس کو, جو کسی اور کی بات نہیں سنتا, وہ ڈکٹیٹر ہے, وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھائے گا. وہ کہتے ہیں صرف تین خلیفہ تھے جن کو سمجھ میں آتا تھا خلافت کرتے کیسے, پالیٹکس ہوتی کیا ہے. یہ پالیٹکس الہی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, یہ معاویہ کی پالیٹکس ہے, یہ شیطانی پالیٹکس ہے, یہ سیٹنک پالیٹکس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پالیٹکس سے جدا ہے, نہیں, ہم ان ائمہ کو مانتے ہیں. السلام علیکا یا سعست العباد, انگلش میں سادہ اگر میں ترجمہ کروں زیادہ جامع میں, اور آپ کہتے ہیں کہ اے ائمہ, وہ ائمہ کے جو پالیٹیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مینیجرز بنا کے بھیجا ہے اس انسانیت کے لیے, کہ وہ آ کے مینیج کریں گے انسانیت کو کیسے چلانا ہے اور کمال تک پہنچانا ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ خلیفہ فقط تین ہے. کون ہے خلیفہ؟ تین لوگوں کے نام لیتا ہے, کہتا ہے کہ معاویہ, عبد الملک اور انا. کہتا ہے کہ میں معاویہ اور عبد الملک ابن مروان, عبد الملک کی جس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بنی امیہ کا سخت ترین ڈکٹیٹر. اس کے بارے میں ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ابھی, خود ہی منصور کا. اس کا 21 سال کا دور امام سجاد کے دور کے ساتھ ایک ہی زمانے میں امام سجاد دور میں زندگی گزارے. اس کے بارے میں خود منصور کہتا ہے کان عبد الملک, عبد الملک کون تھا؟ اشدہم شکیمتن و امزاہم عظیمتن. پاور کے حساب سے جب پاور کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی تھی, جب زور گوئی کی بات آتی تھی, جب حکم کو اجرا کرنا ہوتا تھا, تو بنی امیہ میں عبد الملک سے سخت کوئی شخص نہیں تھا. اور جب عزم و ارادے کی بات آتی تھی تو عبد الملک سے زیادہ کوئی شخص سخت نہیں تھا. لہذا ایک ایسے شخص کی امام کو مقابلہ کرنا پڑا تھا. یہ خوف اور اختناق کا عالم میں نے کہا کہ 10-7 یا 8 سال کا دور اس طرح سے گزرا. یہ سارے واقعات پیش ہے اور ان واقعات کے اختتام پر جو حاکم برسر اقتدار آتا ہے اس کا نام ہے عبد الملک ابن مروان, مروان بن حکم کا بیٹا, سخت ترین حاکم. 21 سال میرے مولا نے اس کے ساتھ گزارے. اور مولا کے دوستوں کی حالات میں دیکھ لیں, ابھی ہم ان حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں, پولیٹیکل اور سوشل حالات کو, پھر انشاءاللہ ہم انٹلیکچوئل حالات کو, اور پھر اس زمانے کے کلچر حالات کو تھوڑا سا میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک طرف دشمنوں کی طاقت کا اندازہ آپ نے کیا, اب آئیے دوستوں کی طرف. کربلا کے واقعے کے بعد امام کے دوستوں کی کیا صورتحال تھی؟ خود امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت, ایک بار درود بھیجو مجھے. راوی کہتا ہے سمعت علی ابن الحسین یقول, میرا مولا یہ کہتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے آقا اور مولا سے اس بات کو سنا ہے. کیا سنا ہے؟ ما بمکتن ما بمکتا ولا مدینہ 20 رجلن یحبنا, اس مکہ اور مدینہ حجاز کے اندر 20 لوگ بھی نہیں تھے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہوں. امام کا جملہ عجیب ہے, غور کیجئے گا جملے پہ. امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے شیعہ 20 نہیں تھے, امام نے کیا کہا؟ 20 محبت کرنے والے بھی نہیں تھے, 20 بات کرنے والے بھی نہیں تھے, 20 لوگ ایسے بھی نہیں تھے کہ جو اہل بیت کے ساتھ درد دل کریں, اہل بیت ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں شیعہ ہونا بہت دور کی بات ہے, بہت عالی مرتبہ ہے. امام نے کہا کہ کوئی محبت کرنے والا بھی ہم سے موجود نہیں تھا. ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے, مولا کہتے ہیں ارتد الناس, تمام لوگ مرتد ہو گئے تھے, تمام لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تھا. الا ثلاثتن, پھر امام نے 3 لوگوں کے نام بھی لیے, فقط ان 3 افراد کے علاوہ سب کے سب جو ہے وہ کافر ہو چکے تھے, سب کے سب جو ہے وہ مرتد ہو چکے تھے, دین الہی سے پلٹ چکے تھے. آج میں اور آپ امام کی بارگاہ میں, امام زمانہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں نشکو الیہ کا فقدہ نبی نہ وہ غیبت ولی, ہم کیا کہتے ہیں؟ قلتا عددنا و کثرتا عدونا, بدترین صورتحال میں میرا مولا امام سجاد نے زمانہ گزارا ہے کہ دوستوں کی تعداد, چاہنے والوں کی تعداد منیمم, دشمنوں کی طاقت, دشمنوں کی تعداد میکسیمم پر ہے. لیکن میں نے کہا کہ کتنے خوبصورت, کتنی پریسائز اسٹریٹجی اپنائی تھی میرے مولا نے کہ اس بدترین ماحول سے, اس سفوکیٹڈ انوائرمنٹ سے تشیع کو اٹھا کے اتنے خوبصورت انداز میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا کہ وہ دانشگاہ, وہ یونیورسٹی پیدا ہوئی کہ آج ہماری روایتوں کی کتابیں انل باقر و انل صادق سے بھری پڑی ہے. 4000 کے قریب شاگرد امام کی بات سننے کو تیار تھے. میرے مولا کا کام کتنا خوبصورت تھا کہ جب 20 چاہنے والے نہیں تھے, جب 3 لوگوں کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو چکے تھے, سید سجاد نے جو ہماری نگاہوں کے اندر فقط اور فقط ایک بیمار ہے, اس سو کالڈ بیمار نے اس پست امت کی ذمہ داری کا بیڑا اپنے کندھوں پہ لیا اور امت کو لے کر اس مقام تک پہنچا دیا کہ جس کے بعد امام محمد باقر, امام جعفر صادق کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے اس قدر عظمت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور منزلت کو ثابت کیا اور ان کے پیام کو, ان کے مکتب کو, ان کے دین کو روایات کی صورت میں مجھ تک اور آپ تک پہنچایا. اور یہ وہ ہسٹری ہے, یہ وہ دور ہے کہ جس کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے, جس کو سمجھنے کا مجھے اور آپ کو کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو اٹھانی ہے. یہ اس زمانے کے حالات تھے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ پولیٹیکل اور سوشل سچویشن تھی اس زمانے کی. مجھے معلوم ہے کہ شاید ہم وقت سے تھوڑا زیادہ گزر چکے ہیں, لیکن آج شب شہادت ہے اور اگر ہم ذکر امام اہل سلام کریں گے, ان کی سیرت کا ذکر کریں گے, تو یقیناً یہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بہتری لائے گا. فقط چند منٹس آپ کے اور لوں گا. میں فقط اسی ٹاپک کے اوپر ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا ہوں. دیکھیے بعض اوقات میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ مصائب کے جملے سننا شروع کریں اس کو ملٹی ڈائمینشن سوچنا شروع کریں کہ حالات کیا تھے اس وقت. امام سجاد کے مسئلے میں آپ بار بار اس بات کو سنتے ہیں کہ ایک شخص مدینے میں مولا کی خدمت میں آتا ہے, مولا سے کہتے ہیں مولا کب تک روئیں گے, کب تک گریہ کریں گے. مولا سجاد اس کو کیا بتاتے کہ تجھے کیا معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, تجھے کیا معلوم کہ کس ہستی کو کیسے شہید کر دیا گیا ہے. لیکن علی ابن حسین کی مظلومیت دیکھیں اس جملے کے اندر. میرے مولا نے جملہ کیا کہا, میرے مولا نے کہا کہ یوسف حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کو خداوند عالم نے 12 فرزند دیے, اس میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے. بعض روایات کے مطابق علم نبوت سے جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں, پھر بھی اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. قرآن نے مذمت نہیں کی یعقوب کی کہ یعقوب کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو. سید سجاد کے 18 یوسف کربلا کے بدر میں شہید ہو گئے, 18 یوسف کربلا کے بدر میں شہید ہو گئے. اور میرا مولا جواب کا جملہ دلیل کے طور پر کیا کہا امام نے, ایک منٹ لائٹس کھول دس, جواب کے طور پر مولا نے کیا کہا, مولا نے کہا کہ یوسف کی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی سیرت کو بطور دلیل پیش کیا اس شخص کے سامنے, کیونکہ مقام اہل بیت علیہ السلام کو کوئی جانتا نہیں تھا, مقام اہل بیت کو کوئی سمجھتا نہیں تھا, ورنہ سید سجاد کو یہ کہنا تھا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا, رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا, تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں روتا کیوں. لیکن مظلومیت ہے سید سجاد کی یہاں پر کہ سید سجاد کو مثال دینی پڑی ایک نبی کی سیرت سے کہ کیونکہ اس نبی نے یہ کام کیا تھا لہٰذا میرے کام پہ اعتراض کا حق نہیں بنتا. یہ حسین اور اولاد حسین وہ ہیں کہ جو فخر انبیاء ہیں, اس پہ انبیاء نے فخر کیا ہے, ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے فعل کی دلیل کے طور پر انبیاء کے کام کو دلیل کے طور پر پیش کریں, لیکن یہ مظلومیت تھی اہل بیت علیہ السلام کی. بس ان حالات کے اندر اس ذمہ داری کو امام سجاد کے ہاتھوں پر دیا گیا, امام سجاد کے کندھوں پر ڈالا گیا. ایک اور نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر پولیٹیکل سچویشن کو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن کیا تھی, کن حالات سے اہل بیت علیہ السلام کو سامنا تھا اور کون افراد امام کے سامنے موجود تھے. ایک اور مسئلہ کہ جو تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اور شاید ممبر کی احترام کا تقاضا یہ کہ میں تفصیل سے ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا یہاں سے, فقط اشارہ کروں گا کچھ چیزوں کی طرف, وہ اس زمانے کے کلچرل سچویشن ہے, فرہنگی لحاظ سے بنی امیہ نے کیا حالات کریٹ کیے تھے کہ جس فضا کے اندر یہ سارے کام یہ سارے ظلم انجام پا رہے تھے. عزیزان گرامی, عزاداران امام حسین, کلچرل کانفلکٹ, فرہنگی اختلاف, فرہنگی, کل ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جب بھی کانفلکٹ کا لفظ استعمال کروں تو آپ خود اس کو کسی اور لفظ میں ٹرانسلیٹ کر لیا کریں. یہ جو کلچرل کانفلکٹ کریٹ کیا جاتا ہے اور جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے اس وقت, کلچرل بمبارڈمنٹ, اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کلچرل بمبارڈمنٹ کے اندر ایسے افراد کو کریٹ کیا جاتا ہے جو انسانی صورت میں حیوان ہوتے ہیں, جو انسان نہیں ہوتے. پھر آپ توقع نہ کریں انسانی اقدار کی ان لوگوں سے, انسانی ویلیوز کی ان لوگوں سے, پھر یہ کوئی بھی کام انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا جب واقعہ کربلا اور اس کے بعد کے واقعات کو میں اور آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ رسول کا نام لیوا افراد 50 سال کے اندر اتنے پست کیوں ہو گئے, وہ لوگ کے جو رسول کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, آج رسول کے نواسے کا خون بہانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لینے کو تیار ہیں, کیوں اتنے پست ہو گئے. اس میں سے ایک کام جو دشمن کرتا ہے وہ وہی کلچرل اور فرہنگی کام ہے کہ جو کیا جاتا ہے, جب انسانوں کے بطن, انسانوں کے شکم, انسانوں کے اسٹمک حراموں سے بھرنا شروع ہو جائے. جب مدینہ اور مکہ کے اندر آج کے دور کی تعبیر کے مطابق نائٹ کلبز عام ہو جائیں, جب مدینہ اور مکہ کے اندر وہ لوگ قابل احترام ہوں کہ جس کو آج کی زبان میں پاپ سنگر یا کلاسیکل سنگرز کہا جاتا ہے, جب شام اور کوفہ کے درباروں کے اندر ان پست لوگوں کو سنگرز کی ضرورت ہوتی تھی, راتوں کو شبیداریاں اس طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہوتی تھی, مکہ اور مدینہ سے شعرا کو کال کیا جاتا تھا. مکہ اور مدینہ جو مکتب رسول مہد نزول وحی تھا اس کو اس قدر پست بنایا گیا. عجیب و غریب واقعات تاریخ کے اندر نقل ہیں کہ ایک شاعر کہ جو پست ترین شاعر, بدترین شعر جس نے کہے, جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو مدینہ میں یوم عزا منایا جاتا ہے. مدینہ کو کے اندر کالے پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کے اندر رسول نے اپنے دین کا اعلان کیا. پھر میں اور آپ توقع نہ رکھیں اس میں, اس طرح کے شہر کے اندر اہل بیت کی عزت کرنے والا کون ہوگا کہ جن کی راتیں عبادتوں میں بسر ہوتی ہے, جن کے گھروں سے تکبیروں کی صدایں آتی ہیں, جن کے گھروں سے مالی لابقی کی صدایں آتی ہیں, ان کا مقام منزلت کس کی نگاہ میں ہوگی؟ ان کی نگاہوں میں کوئی اور ویلیویبل ہو چکا ہے, ان کے ہیروز کوئی اور بن چکے ہیں, ان کے رول ماڈلز کوئی اور بن چکے ہیں. عزیزان گرامی, اگر اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو بچانا ہے تو یاد رکھیے گا, اگر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے رول ماڈلز کو سیو نہیں کیا اور ان کے رول ماڈلز یہی سنگر پاپ اسٹارز اور یہ لوگ بننا شروع ہو گئے, تو توقع نہ رکھے کہ جب یا لثارات الحسین کی صدا بلند ہوگی تو ہمارے بچے آواز پر لبیک کہہ سکیں. خدا نخواستہ, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ مقابلے میں تلوار لے کے کھڑے نہ ہو کہ جو فرزدق نے کہا تھا کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے. لہٰذا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ کلچرل وار, وی ہیو ٹو بی ویری سینسیٹیو اباؤٹ اٹ. اگر ایک لمحے کی بھی کوتاہی ہوئی تو دشمن اپنا کام کر چکا ہوگا, دشمن نے اپنا کام انجام دے چکا ہوگا, لیکن شاید دشمن کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ پورا سال جتنا بھی کام کر لے, جتنے بھی کلچرل بمبارٹمنٹ کر لے, ذکر حسین, یاد حسین, نام حسین, مکتب حسین وہ عظیم سرمایہ ہے تشیع کے پاس, کہ ہر وہ شخص کہ جو پورا سال کسی اور سمت چلا جاتا ہے, کسی اور رخ میں بہنا شروع کر دیتا ہے, جب کشتی اہل بیت چلنا شروع ہوتی ہے تو یہ ہر شخص کو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے لیتی ہے, اور پورے سال کی ان کی کوششیں ایک طرف اور ذکر اہل بیت ایک طرف. واقعتاً اس ذکر کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہمیں, ہماری اولاد کو محفوظ رکھے. ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کے ان تمام سیلابوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ہم سب کو یہ طاقت عطا کرے کہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کلچر وار کا مقابلہ کر سکے. عدد کی قلت سے, تعداد کی قلت سے, ریسورسز کی قلت سے مت گھبرائیے گا. آپ اور میں حسینی ہیں, آپ اور میں سجاد, امام سجاد زین العابدین تھے, منسلک افراد ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں. آپ ایک دفعہ خلوص دل کے ساتھ ان کو پکارے مدد کے لیے, ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند عالم کے یہ کریم ابن کریم افراد میری اور آواز, آپ کی آواز پر لبیک نہ کہیں, ان کے در پر مانگ کے دیکھیں. سید سجاد, اگر موقع میں ذکر کروں گا, وہ عظیم ہستی مروان اور عبد الملک ابن مروان کے واقعات آپ سنیں گے کہ کیا کس قدر پستی دکھائی عبد الملک ابن مروان نے اور ان لوگوں نے. لیکن جب یہی شخص امام سجاد کے پاس پناہ لینے آتا ہے واقع حرہ کے موقع پر لوگوں کے خوف سے, تو کون اس کو پناہ دیتا ہے؟ کس کا گھر پناہ گاہ ہے؟ اس کو بھی معلوم ہے کہ جو ملجا اور ماوا ہے وہ فقط اور فقط سید الساجدین ہے. جو ملجا اور ماوا ہے, جو آج مجھے بچا سکتا ہے, وہ یہی اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے, جو دشمنوں کو نہیں ٹھکراتے, جو دشمنوں کو اپنے در سے نہیں دھتکارتے, وہ دوستوں کو کیوں دھتکاریں گے, وہ دوستوں کو کیوں اپنے در سے نکالیں گے؟ لیکن خلوص چاہیے, ایک دفعہ حر کی طرح توبہ نصوح چاہیے. میرے مولا کی بارگاہ میں ایک دفعہ آ کر آپ یہ کہیں, ہور نے کیا کہا تھا مولا حسین سے, علی توبہ, حسین کیا ہور کے لیے توبہ ہے؟ کیا ہور کے جس نے آپ کے بچوں پر پانی بند کیا, کیا ہور کے جو باعث بنا کہ آج خیام حسینی سے الاتش کی صدائیں آ رہی ہے, اس کے لیے توبہ ہے؟ حسین نے ایک لمحہ انتظار نہیں کیا. مولا وہ دشمن تھا, مولا اس نے آپ کے بچوں پر پانی بند کیا, یہ آپ کے چند آزادار آپ کی خدمت میں آئے ہیں, اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے انبار لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. مولا آیا ہمارے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا آیا آپ ہمیں اپنے فرزند کی فوج میں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مولا امام سوار آیا ہمیں اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ہم بھی اس قابل ہو سکیں کہ آپ کے حسین کے انتقام لینے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے؟ کیا شب عاشور جب جس طرح حضرت قاسم نے اپنے چچا سے پوچھا تھا, چچا کیا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ چچا نے بھتیجے سے ایک سوال کیا, بیٹا قاسم شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا احلا من الاصل, کہا شہد سے زیادہ شیرین ہے بابا, خدا سے ملاقات کا موقع ملنے والا ہے. حسین ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے قلبوں کے اندر, ہماری زبان کے اندر شہادت کو ایسا مزہ عطا کر دے جو قاسم کو عطا کیا تھا. شہادت ہے امام زین العابدین کی, لیکن میں کیا کروں, میں کیا کروں, 35 سال یہ بیٹا اپنے باپ پر گریا کرتا ہے. لا یوم کا یوم قیام عبداللہ, لا یوم کا یوم قیام عبداللہ, ارے کربلا سے زیادہ سخت ہے بیت علیہ السلام پہ نہیں آیا. ایک موقع ایسا آتا ہے, اسے زینِ زلجنہ سے زمینِ کربلا پہ تشریف لاتے ہیں, تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی پتھر لے کر آگے بڑھتا ہے, کوئی نیزہ لے کر آگے بڑھتا ہے, کوئی تیر لے کر آگے بڑھتا ہے, کوئی تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے, یہ ولی یہ خدا تک ہو تنہا کربلا کے بند میں, ہزاروں کا مجمع حسین پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے, حسین پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے 11 محرم کو جب اس بیت کو اس جنازے کے پاس سے گزارا گیا تو مقتل یہ لکھتا ہے, راوی یہ کہتا ہے کہ میں اس موقع کو بھول نہیں سکتا, جب جناب زینب نے حسین کے جنازے پر نگاہ کی تو فریاد کی, واہ محمد والیا, واہ حسین, آزا حسین بلا را, یا رسول اللہ یا آپ کا حسین ہے جو ریا زمین کربلا پر پڑا ہے, آزا حسین مقطع الاعضاء, ارے جس کے آزا کو قطع قطع کر دیا گیا ہے, ارے آزا حسین مرمل بالدماء, یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں آگوشتا ہے, مصلوب امامت وردہ, ارے اس کے جسم سے لباس بھی چھین لیا گیا ہے, لیکن ایک بار میری بیوی نے اس جنازے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کی, اللہم تقبل منا ہذا القربان انا للہ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِذًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. بسم اللہ وبِاللہ وعلی ملۃ رسول اللہ. ماتم حسین.